بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات صلوات الرحمة الرحيم بزرگان محترم اور برادران عزیز جناب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے. تاکہ ہم اس بات کو محسوس کر سکیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا پیغامات ہیں کہ جو ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں. چونکہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت اور راہبری کے لیے بھیجا تھا، لہذا ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں انسانوں کے لیے ہدایت نہ ہو، اور انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے ہر قول کے ذریعے، اپنے ہر فعل کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے اسباب فراہم کیے ہیں، اور اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ محسوس کریں اور اس بات کی فکر میں رہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کہا ہے۔ جہاں ہمارے پاس احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو دوسروں کے پاس نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ وہاں جلد وہ مرحلہ تمام ہو گیا کہ جس کا رابطہ وحی سے رہا ہو، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وحی الہی سے ہمارا رابطہ اب تک منقطع نہیں ہوا، اور صدر اسلام سے تقریباً 250 سال تک یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا کہ جہاں انسانوں کا رابطہ وحی سے براہ راست متصل تھا، اور لوگ ان ذوات قدسیہ کے پاس موجود تھے جن کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہدونا بامرنا، کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ براہ راست تو متصل نہیں ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ 250 سال تک یہ سلسلہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ان ذوات قدسیہ سے منسلک تھا، لیکن اس کے بعد اب یہ سلسلہ روحانی اعتبار سے ان سے منسلک ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے متصل نہ ہو۔ تو جس طریقے سے ہمارے پاس احادیث کا ایک عظیم مجموعہ پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس دعاؤں کا ایک مجموعہ پایا جاتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ وہ مجموعہ ہے جو کسی کو نہیں ملا سوائے مذہب حقہ کے، کہ آج ایسا مجموعہ دعا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پروردگار عالم سے کچھ مانگ رہا ہے اور بس، جس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں مثلا، نہیں، ائمہ طاہرین کی احادیث ہوں، دعائیں ہوں یا زیارات ہوں، سب میں مطالب عمیق توحیدی اور دینی کو بیان کیا گیا ہے۔ جس چیز کو بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اگر احادیث میں جائیں تو وہاں پر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، حتیٰ زیارت جو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اب یہ بات بیچ میں آ گئی، ایک شخص آیا جناب امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہتا ہے مولا ہمیں کوئی ایسی زیارت تعلیم کر دیں کہ ہم جس امام کے روزے پر جائیں جا کر کے وہ زیارت پڑھ لیں۔ زیارت کے لیے آیا، سلام سلام کرنے کے لیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، جیسے ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارت کو لینے کے لیے آیا۔ تو آپ سوچیے اس میں کیا مطالب ہو سکتے ہیں، بھائی امام نے کہا دو چار سلام، اس کو امام یاد کرا دیتے کہ جب جانا جہاں جانا یہ پڑھ لینا، لیکن نہیں، جب اس نے زیارت کے لیے کہا تو آج ایک معتبر زیارت اور پر معنی زیارت، جس کو آج زیارت جامعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دسویں امام نے اس شخص کو یہ زیارت جامعہ تعلیم فرمائی. زیارت جامعہ ایک پورا توحید و رسالت و ولایت کا مجموعہ ہے. یعنی انسان اس پر سوچے, اس کے بارے میں پڑھے, اس کے بارے میں گفتگو کرے, اس پر فکر کرے کہ کیا کہا انہوں نے اس کے اندر. اس کو صرف ایک زیارت کہا جائے, سلام, جس طرح لوگ سلام کرتے ہیں, ہم اور آپ نماز کے بعد زیارتیں پڑھتے ہیں, اس طرح کی زیارت تعلیم کی کہ جس امام کے بھی دروازے پر جاؤ اس کو پڑھو جا کر کے, اور اس کے بعد اس کے اندر مطالب بیان کیے ہیں عمیق, انسان سوچتا رہے کہ امام نے کیا کیا کہا اس کے اندر. اسی طریقے سے دعائیں ہیں. ظاہراً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام محراب عبادت میں بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں پروردگار عالم سے, لیکن ان دعاؤں کے اندر مطالب بیان ہو رہے ہیں. ان دعاؤں کے اندر وہ عمیق مطالب کہ جو دین کو جس کی ضرورت تھی اس کو امام نے بیان فرمایا ہے. پھر سری آج اسے زبور آل محمد کا کہ بہر یہ بات ایک درمیان میں آئی, میں نے آپ کے سامنے عرض کی. انہی دعا میں سے ایک دعا ہے, 20ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی, جس کو میں آپ کے سامنے اس پر گفتگو کر رہا ہوں, جس کے ترجمے کی حد تک, ورنہ امام اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تو جو اہل ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ طفل مکتب اور طالب علم صرف ایک ترجمے کی حد تک گفتگو کر سکتے ہیں. وجع الیقینی افضل الیقین, پروردگار ہمارے یقین کو بافضیلت اور بہترین یقین قرار دے. یہ کس نے کہا جناب امام نے؟ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے یقین کو یقینی, میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے. اور اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو دن سے گفتگو کر رہا ہوں یقین کے اوپر. یقین, میں پھر ذرا سا دو تین باتیں عرض کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یقین ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا اور ہمارے اندر یقین پیدا ہو گیا. اگر یہ باتیں اتنی آسان ہوتی, توجہ کیجیے گا, اگر یہ باتیں اتنی آسان ہوتی تو امام محراب میں بیٹھ کے پروردگار عالم سے اس کو اس طرح طلب نہ فرماتے. خود امام کا اس طریقے سے ان چیزوں کو پروردگار عالم کے سامنے طلب کرنا, ایمان کے بعد فوراً یقین کا تقاضا کرنا, اس بات کی علامت ہے کہ یہ مہم مسائل ہیں انسان کے لیے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ رات میں سوئے صبح اٹھے تو با یقین تھے, نہیں. ایک شخص پیغمبر کے خدمت میں حاضر ہوا, علیہ وعلی آلہ آلاف التحیت والکرم, وہ کہتا رسول خدا ایسا لگ رہا جیسے میں جہنم میں جہنم کو اور جہنم میں رہنے والوں کو دیکھ رہا ہوں, اور جنت میں اور جنت میں رہنے والوں کو دیکھ رہا ہوں. پیغمبر نے اس کو دعا دی, جب وہ گیا تو کہا کہ یہ شخص یقین کی منزل پر آ گیا, یہ شخص یقین کی منزل پر آ گیا. آپ نے پہچانا اس کے بارے میں کہ یقین اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پر لترون الجحیم, کہ انسان اگر یقین کی منزل پر آ جائے تو ان مناظر کو دیکھنے لگتا ہے, نہ دیکھنے لگتا ان آنکھوں کے ذریعے سے بلکہ دل کی آنکھوں کے ذریعے سے ساری چیزوں کے سامنے روشن ہو جاتی ہیں. لہذا ان چیزوں کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے کہی گئیں گی, کوئی دوسرے کائنات کے لوگ نہیں ہیں جن کے لیے یہ باتیں امام نے فرمائی, ہمارے اور آپ کے لیے. کوشش کریں اس بات پر کیا کریں کہ ہمارے اندر یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اس لیے کہ جب انسان شک کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, اور جب انسان یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور یقین ایک حالت ہے کہ جو انسان کے دل پر طاری ہوتی ہے, یقین ایک کیفیت ہے جو انسان کے اوپر آتی ہے جیسے جیسے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے, اس کے عقائد میں پختگی پیدا ہوتی جاتی ہے, اس طریقے سے انسان کے اندر وہ کیفیت جاگتی چلی جاتی ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے اس کے سامنے حقائق روشن ہو جاتے ہیں, کائنات کی چیزیں اس کے سامنے روشن ہوتی ہیں. اب کچھ باتیں وہ ہیں کہ جن کو نہیں کہا جا سکتا اس مقام سے, کہ کائنات کی چیزیں اس کے سامنے روشن ہونے لگتی ہیں, وہ انسان اس منزل پر آنے لگتا ہے جسے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں. جب ضروری ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں, یہ باتیں جو امام نے کہیں یوں ہی نہیں ہیں. نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک, حدیث امام کی, کہ یقین کی حالت میں سو جانا، جناب امیر ارشاد فرما رہے ہیں یقین کی حالت میں سو جانا اس نماز پڑھنے سے بہتر ہے جو شک کے عالم میں ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جناب امیر کا ارشاد ہے نماز دین کا ایک مہم مسئلہ ہے، صلاۃ عمود الدین، کوئی تکلف اس میں نہیں ہے. ہر امام کی یہ چیز پائے گی انشاءاللہ کہ گفتگو پہنچے گی تو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. لیکن اس کے باوجود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نوم علی یقین، سو جانا یقین کے عالم میں اس نماز سے بہتر ہے جو شک کے عالم میں پڑھی جا رہی ہو. اور اب یہ اس انسان نے کہا ہے جس کی پوری زندگی یقین پر گزری ہے، وہ جاگا بھی تو یقین میں، سویا بھی تو یقین میں. اتنی باتیں ایسی ہیں اگر اس کو آپ تاریخ کا دامن پر دیکھیں تو بہت سی چیزیں خود بخود واضح ہوتی ہیں. لیکن بہرحال جن کو یقین ہوگا وہی تو یہ باتیں محسوس کر سکیں گے. مولا کائن پیغمبر ہجرت فرما رہے ہیں اور ہجرت کے وقت علی سے مولا سے کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا مولا نے. پیغمبر نے کیا فرمایا کہ کل یہ امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں فلا فلا لوگوں کی. کچھ لوگ تھے چونکہ ان کو جادوگر ساحر سب کچھ کہہ رہے تھے لیکن امانتیں انہی کے پاس رکھتے تھے. یہ کردار کا لوہا ہے جو انسان منوا لیتا ہے، امانتیں انہی کے پاس موجود ہیں. کہا یہ امانتیں فلا فلا کو دے کر کے اور ان لوگوں کو لے کر کے اس مقام پر آ کے ہم سے مل جانا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی یہ خود اس بات کی علامت ہے تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. کیونکہ جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ ان کو دے کر کے آ کے ہم سے وہاں ملنا، یعنی ملنا، توجہ کیجئے. لیکن یہ اسے وہی محسوس کرے گا جس کے یہاں یقین پایا جا رہا ہے. جب پیغمبر نے فرما دیا کہ امانت کو دے کر کے وہاں کر کے ہم سے مل جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانتیں تم دو گے، تمہیں کوئی گزند ان لوگوں سے نہیں پہنچے گا اور وہاں آ کر کے ہم سے ملو گے. اب اس چیز کو بعض لوگوں نے دوسرے انداز سے، یہ علم امام پر جو بحث کی میں اس کو یہاں پر چھیڑنا نہیں چاہتا، علم امام پر بحث کی. اگر مولا کائنات کو معلوم ہے کہ جان نہیں جائے گی، یہ بعد میں مسئلہ آ رہا تھا کہ جلدی بیان کیے دے رہا ہوں، اگر انہیں معلوم ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا تو پھر سونے میں کیا فضیلت ہے؟ توجہ کیجئے گا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بات بیچ میں آ گئی، میں دو ایک مرحلے کے بعد اسے عرض کرنا تھا جو بعد میں گفتگو ہونے والی ہے. جب مولا کائنات کو یہ معلوم ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، امام علی کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے علم غیب کا؟ ہے، کوئی تکلف نہیں اس میں کہنے میں. اور ان کے علم غیب کے لیے قرآن مجید سے دلیل موجود ہے، اس پر بحث ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بات آ گئی تو کہہ دوں، جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ماں سے پروردگار عالم نے کہا وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فإذا خفتی علیہ فألقیہ فی الیم. اے پروردگار کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا دینا اور جب کوئی خوف محسوس ہو تو اسے سمندر میں ڈال دینا. آپ نے کبھی کسی ماں سے اس طرح کے جملے کہے ہیں؟ اور کوئی ماں اسے کر سکتی ہے یہ کام کہ جب تم بچے کے بارے میں خوف محسوس کرنا تو سمندر کے حوالے کر دینا؟ سمندر سے تو خوف سے نکال لیا جاتا ہے نہ کہ جب جان کا خطرہ محسوس ہو تو سمندر میں ڈال دیں. الکی ہے فلیم، بلکہ جان کا خطرہ تو نہیں کہ سمندر، انسان نکال لیتا ہے بچے کو کہیں ڈوب نہ جائے. لیکن یہ اب کہا جا رہا ہے موسیٰ کی ماں سے، اور اگر یقین نہ ہوتا انہیں تو قدرت ان سے نہ کہتی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جناب محمد صلوات بنائے موسیٰ کی ماں پر وہی ہے کہ جب تمہیں کوئی خوف پیدا بچے کے سلسلے میں تو سمندر میں ڈال دینا اس کو. اور انہوں نے اب یہ وہی کیسی کیا یہ بالا اس وقت موضوع نہیں ہے. انہوں نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا اور پروردگار عالم نے آواز دی کہ دیکھو لا تخافی ولا تحزنی, ڈرنا نہیں, محزون نہ ہونا, غمزدہ نہ ہونا, انا رادوہ الیکی, ہم اس بچے کو تم تک پلٹا دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین, اور اس بچے کو رسولوں میں سے قرار دیں گے. یہ کب کہا ہے؟ جب جناب موسیٰ اس کائنات میں ہے, جب ولادت ہوئی جناب موسیٰ کی, کیونکہ فرعون سارے بچوں قتل کر رہا تھا, جناب موسیٰ کو پروردگار کو بچانا تھا, اور فرعون کو یہ دکھانا تھا کہ جب ہم کسی کو بچاتے ہیں تو اس کو دشمن کی آغوش میں پال دیتے ہیں. اور جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی, سارا آپ کے سامنے واقعہ ہے. جناب موسیٰ کی نبوت کا مرحلہ کب ہے؟ رسالت کا بہت بعد میں, جوانی کے عالم میں. ابھی ولادت کے وقت یہ کہا گیا کہ میں اس کو مرسلین میں قرار دوں گا. ولادت کب ہے؟ نبوت کا مرحلہ, رسالت کا مرحلہ کب ہے؟ جب جوانی کیفیت میں ہے. بچپنے سے جوانی تک کی اس مدت میں جناب موسیٰ کی ماں کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا, جناب موسیٰ کی ماں کے پاس یہ علم غیب ہے کہ نہیں کہ میرا بچہ رسول ہوگا؟ کیونکہ وہ ماں جو اپنے اتنا یقین رکھتی ہو کہ بچے کو سمندر کے حوالے کر دے, کیا اسے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میرا بچہ واپس بھی آئے گا؟ اس کا بھی علم غیب ہے کہ واپس آئے گا؟ اس بات کا بھی علم غیب ہے کہ یہ رسول بنے گا؟ اب یہ اور بات ہے, جس کے اندر جتنی ظرفیت تھی اس کو اتنا علم غیب دیا گیا. توجہ کیجئے گا, اس کو اتنا علم غیب دیا گیا. کسی کے یہاں اتنی ہی ضرورت تھی کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ بچہ واپس آئے گا اور اس بچے کو رسول بنایا جائے گا, اس کو اتنا دے دیا گیا. اور کسی کے لیے اتنی ضرورت تھی کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے, وہ سب بتا دیا گیا. کسی کو اتنا پتا ہے, اس بات کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارا بچہ آئے گا کہ نہیں, کہیں گے بچہ میرا واپس آئے گا. آپ مجھ سے پوچھو میں بتاتی ہوں میرا بچہ واپس آئے گا کہ نہیں. آپ مجھ سے پوچھو میں بتاتی ہوں میرا بچہ نبی بنے گا کہ نہیں. آپ مجھ سے پوچھو میں بتاتی ہوں میرا بچہ رسول بنے گا کہ نہیں. ان کے پاس اتنا علم غیب ہے, اتنے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے. اور کسی کے پاس اتنا علم غیب ہے جو آواز دیتا جو چاہو پوچھ لو, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. تو علم غیب قرآن مجید آپ بتا رہا ہے کہ پروردگار کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی علم غیب ہو سکتا ہے. یہ ہے غیب کا علم, کوئی اس میں سینگ تھوڑی نکلی ہوتی علم غیب, یہ علم غیب ہے. مولا کائنات کے پاس علم غیب تھا, لوکا کرلی کے پاس علم غیب تھا, تو بھی فضیلت کیا ہے بستر بس ہونے کی؟ توجہ کیجئے گا, اگر ہم کو معلوم ہو جاتا تو ہم بھی سو جاتے بستر پر, کوئی خاص بات نہیں تھی. جب معلوم ہے کہ جان بچ جائے گی, معلوم تو آپ کو بھی ہے بعض چیزیں لیکن یقین نہیں ہے آپ کو. توجہ کیجئے, پیغمبر کی بات پر یقین نہیں ہے, جو اس کے مقابلے میں جائے گا میرے بعد میرا مسیح ہوگا. من لہذا القلب, کون ہے اس قلب کے مقابلے میں, ترجمہ نہیں کرنا چاہتا ممبر سے, کون ہے اس کے مقابلے میں, جو اس کے مقابلے میں جائے گا میرے بعد میرا مسیح ہوگا. مطلب یہی تو ہے کہ جائے گا تو فتح کرے گا, مر کے تو وسیع نہیں ہوگا نا, زندہ رہے گا تو وسیع ہوگا. لیکن اگر علم غیب, اگر آپ کو کسی کو پیغمبر کی بات پہ یقین ہوتا تو چلا جاتا, جسے یقین تھا وہ جا رہا تھا. صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. بات یقین کی تھی صرف, کہ پیغمبر کی بات پر کسے کتنا یقین پیدا ہوتا ہے, کسے کتنا یقین پیدا ہوتا ہے. جو میرے بھائی کی خبر فتح لے آئے گا اسے میں جنت کی بشارت دوں گا,
لوگ جا کر کے پہاڑ سے دیکھ رہے خبر کو، تاکہ جہاں پر دونوں راستے رہ جائیں، اگر علی کامیاب ہوئے تو ادھر، اگر وہ کامیاب ہوا تو ادھر، جہاں دونوں طرف جانے کا راستہ باقی رہا وہاں، لیکن جسے یقین تھا کہ پیغمبر نے کہا ہے یہ رہے گا، وہ وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا، آنے دو۔ تو یہ یقین کا مرحلہ ہے، انسان پیغمبر آواز جو جائے گا تو مر کے تھوڑی وزیر بنے گا، وسیع بنے گا، زندہ رہے گا تو وسیع بنے گا۔ پیغمبر نے آواز دی جاؤ میرے بستر پر سو جاؤ، اور یہ امانت فلا فلا کو دے کر کے، ان خواتین کو لے کر کے وہاں پر آ جانا، اس کے معنی یہ ہے کہ زندہ رہیں گے۔ توجہ، یقین کی منزل ہے۔ ویسے فضیلت کیا ہے مولا کائنات کی؟ اگر مولا کا معلوم تھا کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس چیز کو میں بعد میں مجھے عرض کرنا تھا، لیکن میں جلدی سے کہہ رہا ہوں، بعد میں شاید وضاحت کروں اس کی آپ کے سامنے۔ پہلی بات یہ کہ عمل کی فضیلت کا، توجہ کیجئے گا جملے پر، عمل کی فضیلت کا دار و مدار جاننے اور نہ جاننے پر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، عمل کی اہمیت اور کسی عمل کی مقبولیت اور اس کی فضیلت کا دار و مدار جاننے اور نہ جاننے پر نہیں ہے، علم پر نہیں ہے، بلکہ اخلاص پر ہے۔ علم کے اوپر نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کیا ہوگا یا نہیں جانتے ہیں کیا ہوگا، یہ اور بات ہے کہ نہ جاننے میں ہمارے یہاں اخلاص پیدا رہتا ہے۔ اگر جان لے تو مسائل بدل جاتے ہیں، لیکن علم پر معیار نہیں ہے عمل کے قبول ہونے نہ قبول ہونے کا، یا عمل کے بہتر یا غیر بہتر یا بافضیلت ہونے کا معیار علم نہیں ہے، معیار ہے اخلاص، کہ عمل کو خالصتاً لوجہ اللہ انجام دیا جائے، اور اس میں ہماری جان رہے تب بھی خدا کے لیے ہے، نہ رہے تب بھی خدا کے لیے ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتا چل جائے گا اس میں ہم نہیں بچیں گے یا بچ جائیں گے تو حالات میں فرق پیدا ہو، نہیں، یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو دنیا داری کی فکر رکھتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ یہ پہلے کہہ چکا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم زندہ رہے تب بھی اتنے ہی مخلص ہیں جتنا موت کا پیغام ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد، اس مسئلے پر شاید میں تھوڑی سی گفتگو بعد میں آپ کے سامنے کروں گا آج اسی حد تک۔ تو پہلی بات تو یہ، اب یہ بات کہیں سے کہیں گے لیکن میں روک رہا ہوں، یقین کی منزل ہے، مولا کا معلوم ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ ہونا اور اللہ کے لیے کام کو انجام دینا دوسرے مسائل ہیں۔ اور اب یہ روایات، تاریخ یا فضیلت جو بھی آپ کہیں، سوال یہ تھا کہ وہ علی جو ہزار ہزار رکعتیں ایک رات میں پڑھتا ہو، اسے ایسے نیند کیسے آئی؟ یہ ایک سوال عجیب سا ہے، کیونکہ آتی کہ روٹین کے خلاف، ہم کراچی والے ایک بجے سے پہلے سوتے ہی نہیں، کسی جگہ پہنچ گئے گاؤں میں کہ جہاں پر سورج ڈوبا، کھانا حاضر اور لائٹ آف، تو وہاں پریشان ہے، کیا ہوا، سوتے کیوں نہیں؟ کہ نیند نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کیا بستر میں کوئی مشکل ہے؟ پر کوئی پرابلم، کچھ کوئی پرابلم نہیں ہے، عادت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اتنی جلدی سونے کی عادت نہیں ہے، خلاف عادت کام ہو نہیں پا رہا۔ جو انسان پوری پوری رات جاگتا ہو، اسے اچانک نیند کیسے آئی؟ توجہ کیجئے گا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اسے اچانک نیند کیسے آئی؟ اور پھر یہ بھی نہیں کہ سونے کا انداز ہے، نہیں، بلکہ سوئے، اور ایسا سوئے کہ یہ سونا اتنا کھرا اترا کہ قدرت نے خریدا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کیسے نیند آئی مولا کائنات کو؟ یہ سوال بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ نہیں معلوم کیسے علی سوئے، لیکن خوب سوئے، ایک رات ملی تھی لیکن خوب سوئے۔ ابھی لوگوں نے بات کہی ہے، یہ خالی ایک مولا کائنات کی عادت پتہ ہے کیا تھی بچپن سے آپ کو؟ مولا کائنات کی عادت تھی کیا بچپن سے؟ مولا کائنات کی عادت یہ تھی کہ خطرات کا ماحول ہو، پیغمبر کا بستر ہو، تو علی کو نیند آتی تھی۔ توجہ کیجئے گا، خطرات کا ماحول ہو اور پیغمبر کا بستر ہو، یہ عادت کس نے ڈالی تھی؟ علی کے باپ ابو طالب نے۔ بستر بدل بدل کے عادت ڈالی گئی تھی کہ پیغمبر کا بستر ہو خطرے کا ماحول ہو تو علی کو نیند آتی تھی، اور جب یہ ماحول نہ ملا تو بے چین رہا یہ سونے والا۔ ایک دن یہ ماحول ملا، کہا رسول اللہ جان بچے گی نا، کہاں کا پر پھر جائیے، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یقین کی منزل ہے کہ مولا کائنات کا یقین، پیغمبر نے کہا تو یہ ہوگا۔ لیکن بس ایک بات جو آپ سے کہا، سلام عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھو بات فضیلت کی یوں تھی جو آپ عرض کی، لیکن اس مسئلے پر غور کیجئے گا کہ اب کیا فضیلت نہیں ہے اگر علی بن ابی طالب کو معلوم تھا کہ سونے سو جائیں گے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی، تو ہم نے کب کہا ہے کہ پیغمبر کے بستر پر سو جانے سے بڑی فضیلت مل گئی علی بن ابی طالب کو؟ توجہ کیجئے گا، ہم کب یہ بات کہہ رہے ہیں بہت زیادہ کہ یہ سونا بہت باف باعث فضیلت ہے مولا کائنات کے لیے؟ اس کے لیے باعث فضیلت ہوگا جسے یہ بستر نہ ملا ہو، توجہ کیجئے گا، اس کے لیے باعث فضیلت ہوگا جس نے کہہ دیا کہ مولا کائنات کے لیے بہت زیادہ با فضیلت ہے اس بستر پر سو جانا۔ کیوں آخر اب پیغمبر کا بستر، سرکار کا بستر مل گیا، سرکار کا بستر اسے ملا ہو جسے نہ ملا ہو؟ جو سرکار کا نفس ہے، جو روح ہے پیغمبر، جو نفس ہے پیغمبر، جو جان ہے پیغمبر، اس کے لیے بستر کیا فضیلت دے گا؟ بلکہ بستر یہ خوش ہو رہا تھا، اب تک آدھا نور تھا مکمل ہو گیا۔ اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک۔ اور یہ فضیلت بھی مولا کائنات کو ملی کہ ایک رات یقین سے سوئے۔ اب جن کا امام یقین سے سویا، توجہ کیجئے گا، جن کا امام یقین سے سویا وہ اس نماز سے جو شک پر ہو اس سے سونے کو بہتر سمجھتا ہے، نماز کو نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو یقین کی منزل ہے مولا کہنا تھا۔ یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بس اس جملے کو آپ سنیں، میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ خود جناب مولا کائنات نے اس چیز کو ارشاد فرمایا، علیہ آلاف التحیت والکرم، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین۔ توجہ کیجئے گا، اسے جملے پر غور کیجئے گا، بات پھر آگے بڑھ جائے۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو تسلیم کر دینا پروردگار کے سامنے، یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا مالک کے۔ سپرد کر دینا کے معنی کیا ہے؟ یعنی بس اب میری مرضی نہ رہ جائے، اب میری ذات پر پروردگار کی مرضی آ جائے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی۔ الاسلام ہوا تسلیم، اسلام اپنے آپ کو سپرد کر دینا، تسلیم کر دینا کسی کے سامنے، اسلام کی منزل یہ ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے جو ایمان کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کی منزل، صرف اسلام جو زبان سے ہے اس کی منزل ایمان سے پہلے ہے، لیکن جب منزل تسلیم کی آتی ہے تو یہ ایمان کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس کے بعد والمسلمین والمسلمات، یہ وہ منزل ہے اسلام کی جو ایمان کے بعد کا مرحلہ ہے، جس کو تسلیم کا مرحلہ کہا جاتا ہے، جہاں انسان اپنا تن من دھن سب پروردگار کے حوالے کر چکا ہو۔ اب میں بھی اس کے حوالے، میرا مال بھی اس کا، میری جان بھی اس کی، میری اولاد بھی اس کی، میرا سب کچھ خدا کا۔ جب یہ منزل انسان کے اندر پیدا ہو تو اس کو تسلیم کہتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا، میں نے آیت پڑھی دی آپ کے سامنے کہ فلما اسلما، جب دونوں نے اسلام قبول کیا، کہ معنی یہ نہیں کہ مسلمان نہیں تھے پہلے، نہیں، جب دونوں تسلیم ہو گئے، کون دونوں؟ جناب ابراہیم و جناب اسماعیل۔ قرآن مجید نے اس منزل پر رکھا کہ جب خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا دیکھنے کے بعد دونوں قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے تسلیم کی منزل کو پہچانے. باپ نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, بیٹے سے کہا بیٹا آمادہ ہو گیا. حکم پروردگار کے سامنے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے نہیں دیا گیا, جو الہام کے ذریعے سے نہیں دیا گیا بلکہ خواب میں دیا گیا ہے, اس حکم کے سامنے دونوں تسلیم ہے. بیٹے کو ذبح کرنا ہے, میں آمادہ ہوں. بیٹا کہہ رہا مجھے ذبح ہونا ہے, میں آمادہ ہوں. جب یہ انسان کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو تسلیم کہا جاتا ہے. جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں تسلیم ہو گئے, اب بیٹے کو پیشانی کا بل لٹا دیا. قرآن مجید نے اس کا قصیدہ پڑھا, اس حالت کو تسلیم کہا جاتا ہے. والتسلیم هو اليقین, اور یہی تسلیم ہے جو یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے. جب تک انسان کے اندر اتنی سپردگی نہیں پیدا ہوگی خدا کے لیے, اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہوا. اگر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ مالک کے سامنے سپرد ہوتے جا رہے ہیں, جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کو اپنا نہیں سمجھ رہے, جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس پر پریشان نہیں ہو رہے, جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونے لگے, اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر یقین پیدا ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بہت سی احادیث یقین کے سلسلے میں ہیں. جو پروردگار کی عطا پر یقین رکھتا ہے وہ بخشش کرتا ہے, وہ روکتا نہیں ہے. جسے معلوم ہے کہ خدا دینے والا ہے, جو نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھ رہا ہے. آپ دیکھیے, اگر نعمت مل گئی اور نعمت چھن گئی, ان دونوں حالتوں میں ہمارے اندر فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ نعمت ملے اور نعمت چھنے, ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے نعمت دی ہمیں, کہیں نوکری و سروس ہوئی ہے, وہ مال فراوان سب کچھ خوش ہیں, اور دوسرے مقام پر سب لے لیا گیا, پریشان ہیں, فرق پیدا ہو رہا ہے. اس فرق کے معنی یہ ہے کہ یقین نہیں آیا. توجہ کیجیے گا, اس فرق کے معنی یہ ہے کہ یقین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم پر اگر یقین ہے انسان کو, تو جس نے پہلے دیا تھا وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے, پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سے مثال میں اگر جاؤں تو ایک اشرا چاہیے اس کے لیے کہ انسان مثال پر ڈسکس کرے جا کر کے, جو کہ یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں مصادیق کے میدان میں آ کر کے. پھر ہم اب پریشانی کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا, مولا کائنات نے اس کو بیان کیا, نزلت انفسهم بالبلاء کلتی نزلت فی الرخاء. متقین کے صفت بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ مصیبت میں اور خوشی میں, آسائش میں, دونوں جگہوں پر ان کو ایک طرح سے پاؤ گے. اگر نعمتوں کی فراوانی ہے تب بھی ان کے یہاں کوئی غرور و تکبر نہیں پیدا ہوتا, اگر نعمتیں چھن رہی ہیں تو ان کے ہاتھ سے دامن صبر نہیں چھوٹتا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ جو پہلے دے سکتا ہے وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے. پہلے دے دیا تو شکر خدا ہے, لیکن جب خدا نے مانگا اور دینے کی نوبت آئی تو ہاتھ روک رہا ہے. انسان کیوں روک رہا ہے؟ کہ یقین نہیں آیا کہ وہ پھر بھی دوبارہ دے سکتا ہے. قرآن مجید سے میں نے اس سے پہلے غالباً کہا ہو, میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں, اور بس بات آخری منزل پر. دو انبیاء کا تذکرہ قرآن نے کیا, ایک نبی وہ جو نعمتوں میں غرق, دوسرا نبی وہ جس سے نعمتیں لے لی گئیں. دو نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا, جناب سلیمان جو نعمتوں میں غرق ہے پروردگار عالم کی, اور کتنی نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو دفعہ میں تذکرہ بھی کیا تھا آپ کے سامنے اسی اشرے میں, کہ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ کی منزل ہے. جناب سلیمان چیٹھی کی زبان سمجھ رہے, فتبسم ضاحکا, اس کی زبان کو سن بھی رہے ہیں, آواز کو گفتگو بھی کر رہے ہیں اس سے. کتنی نعمتیں ہیں جناب سلیمان کے پروردگار عالم نے دی. جناب ایوب دوسرا نبی جن سے ساری نعمتوں کو لے لیا گیا, مال بھی چلا گیا, جانور بھی سارے مر گئے, گھر بھی تباہ ہے, اولاد بھی مر گئی, سب لے لیا گیا. اب سوچ کے بتائیں کہ جناب ایوب کے دل کی کیفیت اور جناب سلیمان کے دل کی کیفیت میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ توجہ میرے عزیزو, قرآن مجید نے ہمارے اور آپ ہی نے تو نقل کیا ہے, ان دونوں کے یہاں کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو نعمتوں میں غرق ہے نبی اور جس کے پاس کچھ نہیں، دونوں میں کتنا فرق ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رے بلاغت قرآنی، اللہ رے معجزے قرآنی، دونوں نبی کے تذکرے کو قرآن نے ایک ساتھ بیان کیا، جناب سلیمان کا تذکرہ کیا، فوراً جناب ایوب کا تذکرہ کیا. یہ آیت قرآن مجید میں صرف دو مرتبہ استعمال ہوئی ہو، یہ لفظ قرآن نے صرف دو مرتبہ استعمال کیا، ایک مرتبہ جناب سلیمان کے لیے، دوسری مرتبہ جناب ایوب کے لیے. توجہ کیجئے گا، دو مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا. کیا؟ نعم العبد انہ اواب. جناب سلیمان کے لیے پروردگار عالم نے کہا سلیمان میرا بہترین بندہ تھا، بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. جناب سلیمان کے لیے یہی کہا، فوراً بعد میں جناب ایوب کے لیے بھی یہی لفظ رکھا کہ نعم العبد انہ اواب، میرا بہترین بندہ تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا. انہی دو نبی کے لیے قرآن مجید نے بیان کیا اور ایک کے بعد ایک رکھ کر کے بیان کیا تاکہ دنیا محسوس کرے جنہیں اپنے خدا پر یقین ہوتا ہے نعمتوں کی فراوانی ان سے شکر نہیں لے سکتی اور نعمتوں کا سلب ہونا ان سے صبر نہیں لے سکتا. اے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. جہاں یقین پیدا ہو جائے مالک کی عطا پر، اس لیے کہ جو اس نے ہم کو دیا ہے، سال بھر انسان نے خوب کمایا کھایا، خمس کی نوبت آئے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کم اتنے دن سے اب اچھے اچھے حج کے لیے رکھا تھا، اور کہیں کے لیے رکھا تھا، اور اس کے لیے رکھا تھا، یہ نہیں سوچ رہا کہ جس نے بچایا ہے اتنا، سال بھر کھلانے کے بعد جس نے اتنا بچایا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں دے سکتا؟ جب تم نے اس کی راہ میں نہیں دیا تھا تو اس نے اتنا دے دیا، اور جب اس کی راہ میں دے دو گے تو کتنا دے گا؟ اچھا یہ کیفیت کہیں پر ایک ہوتی ہے کہ نہیں؟ جہاں انسان اپنا نہیں سمجھتا وہاں ایک ہوتی ہے. مثال دوں آپ کے سامنے، بینک میں جائیے، ایک انسان بیٹھا ہے، آپ نے اسے پاس بک دی کہ اس میں سے 1,00,000 روپے نکال دو، اس نے نکال دیا. آپ کے فوراً بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے پاس بک دی، اس میں 1,00,000 روپے جمع کر دو، اس نے جمع کر دیا. اس کے دل کی حالت میں فرق پڑا ان دونوں لوگوں سے؟ اس کے دل کی کیفیت میں فرق آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے 1,00,000 لے کر کے رکھا، 1,00,000 اٹھا کر کے دیا، اس لینے میں اس دینے میں فرق ہوا؟ کہا کیسی بات کر رہا، اسے کیوں فرق ہوگا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ اس کا نہیں ہے. کہا اس کے اندر کیسے فرق پیدا ہوگا؟ کیونکہ وہ اسے اپنا نہیں سمجھ رہا، اس کا نہیں ہے. کوئی کتنا لیتا جائے، کوئی کتنا دیتا جائے، توجہ فرمائی آپ نے. تو جہاں انسان اپنا نہیں سمجھتا وہاں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. مصیبت یہی ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے کو اپنا سمجھ بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک شخص آیا جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، ماذا بنائیتا امرک، اے فرزند رسول یہ بتائیے آپ نے اپنے زندگی کی بنیادوں کن چیزوں پر استوار کیا ہے، آپ کے روزمرہ کی جو طریقے ہیں زندگی ہے کس چیز پر اپنے آپ نے زندگی کی عمارت کو بنا کیا ہے؟ ماذا بنائیتا امرک، آپ نے فرمایا اللہ اربع اشیاء، چار چیزوں پر ہم نے اپنی زندگی کو بنا کیا ہے. توجہ کیجئے گا، چار چیزوں پر زندگی کی بنا ہے، جس میں سے میں ایک آج کہوں گا اور ایک دو بعد میں کہوں گا آپ کے سامنے. یاد ہے مجھے؟ مجھے یاد نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. علم تو انا عملی لا یعملہ غیری فاجتہدتو، ایک علم تو انا رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننتو، دو علم تو ان آخر امری الموت فاستعددت، تین علمت ان اللہ تعالی یرانی فاستحییت، چار چار باتوں بنیاد رکھی امام نے. میں ایک کو آپ کے سامنے بیان کروں گا جو دوسری چیز تھی، کیا جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ نعمتیں آ رہی ہو یا نعمتیں جا رہی ہوں فرق نہیں پڑتا انسان نے یقین رکھنے والے کے اوپر، وہ انسان جسے یقین پیدا ہو جائے. کیا فرمایا امام نے؟ علمت ان رزقی عزیزوں علم یعنی یقین تین چار لفظ ہیں کہ جو ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں بعض جگہوں پر، علم ہے، قطع ہے، یقین ہے، یہ سب ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں بعض مقامات پر. علم تو میں نے جان لیا، یعنی مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا رزق کوئی اور نہیں کھا سکتا، مجھے یقین ہے کہ میرا رزق کوئی اور نہیں کھا سکتا، لہذا میں مطمئن ہو گیا. کاش یہ یقین ہم کو بھی پیدا ہو جائے اسی انسان کے طریقے سے جس نے ایک لاکھ دیا اور ایک لاکھ لیا، اس پر فرق نہیں پڑا، اسے معلوم ہے کہ ہماری تنخواہ تو ہمیں ملے گی. بھائی یہی تو امام بھی کہہ رہے ہیں، نعمتیں جو آ رہی ہیں آنے دو، جو جا رہی ہے جانے دو، تمہارا رزق اس کے یہاں محفوظ ہے. کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے زمین پر کہ جس کا رزق خدا کے حوالے نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں عابد، بس آخری منزل، عبادتیں کرتا تھا بہت زیادہ، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، اور پروردگار اس کے لیے رزق بھیجتا تھا. جی جی یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، خوش نہ ہوئیے گا کل سے، پہاڑ پہ جا کے شروع ہو جائیں اور رزق آئے گا. وہ حالات دوسرے تھے. عبادت کرتا تھا، رزق آتا تھا. صبح رزق آیا اس کے پاس، ظہر میں، شام کو، تینوں وقت پابندی سے وہ اپنا استعمال کھاتا تھا، اس کو کوئی آ کے دیتا تھا کہیں سے، اور وہ عبادت کرتا تھا. ایک دن اس کا رزق نہیں آیا. میں ادھر دیکھا تو کچھ لگا رہا، ظہر میں پھر کچھ نہیں، رات میں وہ بھی غائب، 12 گھنٹے گزر کے دوسرے دن پھر غائب. پروردگار آزما رہا ہے، ظہر میں پھر غائب، شام کو پھر غائب. اب پریشان ہوا، اتر کے چلا. توجہ میرے عزیزوں، پہاڑ سے جہاں تھا عبادت گاہ سے نیچے اترا، چلا بستی کی طرف. ایک گھر سے دھواں بلند ہو رہا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ یہ اس کا گھر ہے کہ جو خدا کو خدا نہیں مانتا، دہریا، دشمن خدا جو بھی. اس کے دروازے پہ گیا، اس نے جا کر کے سوال کیا. اس نے کہا بیٹھو، ہم روٹی پک رہی ہے، ابھی تمہیں دیتے ہیں. 3 روٹیاں اس نے اسے دیں، لے کر کے چلا. اسی کے گھر پر ایک کتا تھا، وہ اس کے پیچھے لگ گیا، بھونکنے لگا اس کے اوپر. سوچا یہ بھی میرے تیرا سے بھوکا، ایک روٹی دے دی. اس نے کھا لیا، کھا کر کے پھر اس کے پر حملہ کیا اس نے، تب جان تو بچانی تھی، دوسری بھی دے دی. اس نے دوسری بھی کھا لی، پھر اس کے پیچھے لگا. اس کو مصیبت آئی کہ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، اس نے وہ بھی کھا لی، دیکھتا رہا. کہتا بڑا بے حیا ہے، کم از کم ایک روٹی تو ہمارے لیے چھوڑ دی ہوتی. قدرت خدا سے وہ نجس جانور جسے کہا جائے وہ گویا ہوا. اس نے کہا ہم بے حیا ہیں یا تم؟ توجہ کیجیے، اس کے زبان آئی، اس نے کہا ہم بے حیا ہیں یا تم؟ 2 دن اگر خدا نے روک دیا تو چھوڑ کے دشمن کے دروازے پہ چلے گئے. ہمارا مالک بھول جاتا ہے کہ ایک ہڈی بھی ہمارے طرف پھینکے، لیکن آج تک ہم نے کسی دوسرے دروازے پر سر نہیں جھکایا. علم تو ان رزق لا یاکل ہو گئی رہی، اور اگر اسی جگہ خدا سے مانگ لیتا ہے تو مل جاتا. امتحان تو یہی کرنا تھا، اتنا دیا ہے، آپ کس سے دل لگاتے ہو اگر روک دیں؟ وہی ہماری بھی کیفیت ہے، جو ماں کے شکم سے لے کر کے آج تک پال رہا ہے، کیا ضرورت ہے کسی غیر کے دروازے پر ہاتھ پھیلایا جائے؟ اگر لینا ہے اسی کے دروازے پر آؤ جس نے بغیر مانگے سب کچھ دیا تھا، کیسے نہیں دے گا؟ اگر مانگنے کا سلیقہ نہ آئے تو خدا کیا کرے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو جس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. اب اگر یہ کن کیفیتوں پر گفتگو کی جائے تو پورا عشرہ چاہیے اس یقینی کیفیتوں پر، لیکن میں بات کو اس جگہ پہ ختم کر رہا ہوں. اس کے اندر یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ اس نے 1 لاکھ روپے اس بینک والے نے دے دیے یا لے لیا، فرق نہیں پڑ رہا اس کے اندر، بلکہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا، آخری وقت میں وہ خوش ہوتا جائے گا کہ اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی، آج کا دن میں نے گزار لیا. اب آپ سمجھے خوشحالی کا مطلب کیا تھا؟ فرق نہیں پڑتا اکبر جائے یا اصغر جائے، یہ میرے تھے کب؟ پروردگار عالم نے دیا تھا، مالک تیرا شکر ہے، پروردگار لے رہا ہے، مالک تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ میرے جملے نہیں، خود امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضاء ہی، مالک تیری قضا پر راضی ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ یہ نعمتیں تیری تھیں، اسی لیے راوی نے کہا کہ جیسے جیسے وقت عصر قریب آ رہا تھا حسین ابن علی کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا۔ لیکن معمولی منزل نہیں ہے عزیزو، کسی کا ایک مر جائے سب نظام میں زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے، کوئی ایک گزر جائے، اور یہاں ایک نہیں، ایک کے بعد ایک۔ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، پورا دن حسین ابن علی آستین الٹے ہوئے، کبھی اس کے جنازے پہ کبھی اس کے جنازے پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، لیکن حسین ابن علی کے چہرے پر آثار نہیں ظاہر ہو رہے، حسین جسے لگتا خوش ہوتے جا رہے ہیں، چہرے پر آثار مسرت نمایاں ہو رہے ہیں، حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے، حشاش و پشاش چہرہ، کیوں؟ کیونکہ حسین ان ساری نعمتوں کو اپنی طرف سے نہیں دیکھ رہے، یہ حبیب بھی اس نے بھیجا ہے، یہ زہیر بھی اس نے بھیجا ہے، یہ مسلم بھی اس کی وجہ سے آئے ہیں۔ ایک ایک کو پروردگار کی بارگاہ میں حسین ابن علی پیش کرتے جا رہے ہیں اور مولا کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں، اور یہ صرف تاریخ نہیں، صرف یہ ایسا نہیں کہ راوی نے کہا حمید ابن مسلم جو غیر کا تھا، نہیں نہیں، بلکہ اتنا مطمئن تھے حسین ابن علی۔ پھر میں کہوں گا راوی نے کہا جس طرح زیر خنجر حسین آئے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہو، کہتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کے اتنے لوگ مر جائیں وہ اتنا نورانی۔ مجلس تمام ہو رہی ہے عزیز، دو جملے، کہیں تو نا نورانی زیر خنجر آنے کے بعد جیسے چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہو، یہ حسین کی ظاہری کیفیت ہے، حسین کے دل کی کیفیت کون سمجھے گا؟ یہ تو راوی نہیں دیکھ سکتا، تو خالی چہرہ دیکھ سکتا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، نفس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ رے نفس حسینی، اللہ رے روح حسینی، اتنی مصیبتوں کا پہاڑ گرا ہے حسین پر جس کو انبیاء نہیں دیکھ سکے ہیں، لیکن حسین کتنا مطمئن ہے، قدرت نے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ، سند ہے قلب حسینی کی، اللہ اللہ، نفس حسین کتنا مطمئن تھا، کسی دوسرے لفظ کو نہیں رکھا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، یہ مطمئن نفس حسین ابن علی کا اتنی مصیبتوں کے اندر کیوں؟ کیونکہ حسین اس بات کا مطمئن ہے کہ جو امانتیں مجھے ملی تھی میں نے پروردگار کے سامنے واپس کر دی۔ اور نہیں، اولاد دوستوں کی امانت، اولاد کی امانت، سب کی امانت، اپنے جان کی امانت، اور اس کے بعد بھی حسین اس بات کا بے چین ہے کہ سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شبیر کہے، سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شبیر کہے، جان تو تیری جان تھی مالک، میں نے کیا قربان کیا۔ اس بات کی فکر ہے حسین ابن علی کو کہ یہ سب کچھ تو نے مجھے دیا تھا، یہ میری جان بھی تیری دی ہوئی تھی، جان تو تیری جان تھی مالک، میں نے کیا قربان کیا۔ اللہ رے اعتماد حسینی، اللہ رے ایقان حسینی، اللہ رے اطمینان حسینی۔ بس عزیز و مجلس تمام ہو گئی، صرف دو جملے سن لیجئے، لیکن جہاں راوی کہتا ہے کہ پورا دن حسین ابن علی کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا، وہی راوی نے لکھا دو مقام ایسے آئے جہاں حسین کو جھٹکا لگا۔ بس اس کو اگر آپ سن سکتے ہو تو سنے گا، دو مقام ایسے آئے ہیں کہ جہاں حسین ابن علی کو جھٹکا لگا، اور راوی نے ایک جملہ لکھا، کہا کہ پہلا مقام کہ جب حبیب گھوڑے سے گرے، تو راوی کہتا ہے فبان الانقلاب الانکسار فی وجہ الحسین، حسین ابن علی کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے، ایسا لگا جیسے حسین ٹوٹ گئے. یہ پہلا منظر، پہلا موقع تھا. اور آپ کو معلوم ہے کربلا میں دو مرکزیتیں تھیں، ایک مرکزیت اصحاب کی تھی اور ایک مرکزیت بنی ہاشم کی تھی. بنی ہاشم کی مرکزیت ابو الفضل العباس پر تھی، اصحاب کی مرکزیت حبیب ابن مظاہر پر تھی. شب عاشور حسین ابن علی نے جائزہ لیا ہے، ایک جگہ اصحاب اب حبیب کو گھیرے بیٹھے ہوئے تھے، کل سب سے پہلے ہم جائیں گے. ایک جگہ سارے بنی ہاشم الفضل العباس سے گرد بیٹھے ہوئے تھے، کل سب سے پہلے ہم جائیں گے. دو مرکزیتیں تھی کربلا کے میدان میں. جب حبیب گھوڑے سے گرے اور کہا مولا میرا سلام آخر، راوی کہتا سبان علم کے ساروں فی وجہ حسین، حسین ابن علی کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے، ایسا لگا جیسے حسین ٹوٹ گئے ہو. آئے حسین حبیب کے لاچے پر، یہ بچپن کا ساتھی ہے، حبیب کو دیکھ کر کے رسول کا زمانہ حسین کو یاد آتا. آواز للہ درو کا، یا حبیب، اے حبیب خدا تم پر رحمت کرے، تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اے حبیب تم وہ ہو جو ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. یہ پہلا موقع تھا جب حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آئے. دوسرا موقع آپ کو معلوم ہے کب؟ جب نہر کے کنارے سے آواز آئی، جب نہر کے کنارے سے آواز آئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ. اس حسین کا سننا تھا، راوی کہتا دوبارہ میں نے دیکھا فبان علین کے سارو فی وجہ الحسین، حسین ابن علی کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے جیسے حسین ٹوٹ سے گئے. لیکن دونوں جگہوں پر بڑا فرق تھا میرے عزیزوں. جب حبیب گھوڑے سے گرے تھے آثار شکستگی آئے تھے، لیکن حسین نے اعلان نہیں کیا تھا. لیکن ہاں، جب عباس گھوڑے سے گرے تو چہرے پر آثار بھی آئے، مولا نے اعلان بھی کیا الالل کسر زہری، ارے اب میری کمر ٹوٹ گئی وقلت ہی لتی.